ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 408، بمقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 29/4/2005، موضوع جب اختلاف ہو جائے تو حل سنت رسول میں۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ دنیا کے ہر معاملے کا ایک حل ہے، وہ گھر کی لڑائی ہو یا کاروباری اختلاف۔ قرآن مجید نے بھی میاں بیوی کے جھگڑے کا حل بتلایا، حاکمم من اہلہ و حاکمم من اہلہا، ایک حکم بیوی کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے، بیٹھ کر فیصلہ کر دیں، اگر بسنا ہے تو بسے ورنہ طلاق لے لیں۔ باپ بیٹے کی بڑی چاہت سے شادی کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی کی بڑی چاہت سے شادی کرتا ہے، لیکن اختلاف پڑ جاتا ہے، اور اختلاف کا اگر حل نہ ہو، اسلام خاموش رہے کہ بس لڑتے رہو، کوئی حل نہیں۔ اختلاف کا اگر حل نہ ہو تو وہ اسلام کامل نہیں، نامکمل ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حکم بنا لیے جائیں، فیصلہ کر لیا جائے، بستی ہے بسے ورنہ طلاق لے لیں۔ جیسے مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، عورت کو بھی خلع لینے کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ مجھے اس کی امانت پر کوئی شک ہے، نہ دیانت پر کوئی شک ہے، نہ دین اسلام پر کوئی شک ہے، مسلمان آدمی ہے، لیکن مجھے ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مہر اس نے دیا ہے وہ واپس کر دو اور اس سے خلع لے لو۔ اگر مرد اور عورت کے جھگڑے کا کوئی حل نہ ہوتا لٹکتی رہتی، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت لٹکتی رہتی تھی ہزار مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر بھی گھر میں رکھے ہوئے۔ لیکن اسلام ہر چیز کا حل بتلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتا ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یومن، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہ، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، اور ہمیں واعظ کیا اور واعظ بھی بڑا ہی بہترین بلیغ واعظ، ظرفت منہ العیون وحجلت منہ القلوب۔ اللہ کے نبی کا یہ واعظ ایسا پر اثر تھا کہ واعظ سننے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور ہمارے دل ڈر گئے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص مجلس میں سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، کأن ھذہ موعظۃ مرد، ایسے لگتا ہے کہ یہ واعظ ایک ایسے انسان کا ہے جو الوداع ہو رہا ہے، ہمیں چھوڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ واعظ ایسے انسان کا ہے جو ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ فاوصنا، اے اللہ کے نبی، ہمیں وصیت کر جائیے۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو اور اطاعت کرو۔ وَإِن کان عبدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تم پر تمہارا خلیفہ حبشی غلام ہی مقرر کر دیا جائے، اس کی بھی بات سنو اور اس کی بھی بات مانو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، آپ نے فرمایا میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے درمیان بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ اب اختلاف، اس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کر دی کہ اختلاف پیدا ہونا ہی ہونا ہے، اگر اس کا حل نہ بتلایا جاتا۔ پچھلے مکان میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، جن کو جگہ نہیں ملتی ہے وہ پچھلے مکان میں چلے جائیں، ایک لڑکا ادھر کھڑا کر دیں گیٹ پر، ان کو بتلائے لوگوں کو کہ اندر جگہ نہیں ہے، پیچھے ٹینٹ کے نیچے چلے جائیں۔ اختلاف کا اگر حل اللہ کے نبی نہ بتلاتے تو اسلام ڈگمگا جاتا کہ اختلاف تو ہے، حل کوئی نہیں۔ آپ نے اس زمانے میں جب اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا، آپ نے اس کا حل کیا بتلایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس کا حل میری سنت میں موجود ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بیان فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ فَتَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، وَإِن تُطِيعُوهُ فَتَهْتَدُوا، اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلاف کی صورت میں میرے طریقے کو لازم پکڑ لینا تاکہ تم اختلاف سے بچ کر اس کا حل سامنے دیکھو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے پہلے انبیاء آتے رہے مخصوص علاقے اور مخصوص قوم کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کانوں کا بھی نبی ہوں، گوروں کا بھی نبی ہوں، عجم کا بھی نبی ہوں، عرب کا بھی نبی ہوں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تجھے تمام لوگوں کے لیے ڈرانے اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. اختلاف کا حل اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اے نبی جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالی نے اتارا اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، تو دیکھے گا کہ منافق رک جائیں گے، تجھ سے فیصلہ نہیں کروائیں گے. کوئی یہ کہہ کر کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، اور کوئی حدیث کے مقابلے میں اپنے امام اور اپنے مولوی کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے تجھ سے فیصلہ نہیں کروائیں گے. بلکہ بزرگوں نے یوں فرمایا، ہمارے آبا و اجداد کوئی پاگل دیوانے تھے، وہ ویسے ہی یہ کام کرتے رہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ، الى ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو دیکھے گا کہ منافق رک جائیں گے، قرآن اور حدیث سے فیصلہ نہیں کروائیں گے. اختلاف کا حل اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله، مومنوں کی بات جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کے نبی آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مومن کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جب ان کو دعوت دی جائے اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن اور حدیث کی، مومن کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات سن بھی لی، اللہ کی بات سن بھی لی اور ہم نے اطاعت بھی کر لی. اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے یہی فلاح پانے والے. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اللہ کا خوف اور تقویٰ دل میں رکھے، فاولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہونے والے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ اختلاف پیدا امت میں ہو جاتا ہے، نبی کے فوت ہوتے ہی اختلاف پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو کہاں دفن کیا جائے. اختلاف کا حل سامنے آ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، ثابت ہوا کہ اختلاف کا حل، فعلیکم بسنتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہوگا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا، خلیفہ کون بنے؟ انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہو گئے اور خلافت کی بحث چل پڑی کہ خلیفہ ہم میں ہونا چاہیے، ہماری قربانیاں ہیں، ہم نے آدھی زمین دی ہے مہاجرین کو، آدھا گھر دیا ہے مہاجرین کو، جس کی دو بیویاں تھیں اس نے مہاجر بھائی کو کہا ان دونوں بیویوں میں سے جو تجھ کو پسند ہے پسند کر لے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو اپنا گھر بسا لینا. اب نے ان کو پناہ دی، مکے والوں نے ان کو نکال دیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا، مکے والے ان پر آئے بدر میں، احد میں، خندق میں، ہم نے ان کا ساتھ دیا، اس لیے ہمارا حق ہے کہ امیر ہم میں سے ہو۔ مہاجر کہنے لگے نہیں، ہمارا حق ہے، ہم نے قربانیاں دی، ہم اپنے اپنا گھر چھوڑ کر آئے، کاروبار چھوڑ کر آئے، مال و متاع چھوڑ کر آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، ہمارا حق ہے۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العائمۃ من قریش، خلیفہ قریشی ہوگا۔ جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، معاملات سدھر گئے، ثابت کیا ہوا؟ فعلیکم بسنتی، اختلاف کا حل سب سے پہلے نبی کی سنت میں موجود ہے۔ آپ کے نہلانے کا اختلاف پیدا ہوا، آپ کی میراث کا اختلاف پیدا ہوا، حضرت فاطمہ آئی آ کر کہنے لگی کہ مجھے باغ فدک میں سے حصہ دیجئے، میرے بابا کا باغ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں، ہم انبیاء کی جماعت نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ ہمارا بچتا ہے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوتا۔ اسی لیے بعض لوگ شور مچاتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت فاطمہ کو باغ نہیں دیا، باغ نہیں دیا، باغ نہیں دیا۔ جب حضرت علی کا خلافت کا دور آیا، حضرت علی نے بھی وہی فیصلہ برقرار رکھا جو ابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا، کیونکہ حضرت علی بھی جانتے تھے، فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، اسی میں تمہارے اختلاف کا حل موجود ہے۔ آج ربیع الاول کے اس مہینے میں مسلمانوں میں بہت اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے جائز، کوئی کہتا ہے ناجائز، کوئی کہتا ہے حلال، کوئی کہتا ہے حرام۔ یہاں تک لکھ دیا گیا کہ جو عید میلاد نہیں مناتے وہ ابلیس کے ساتھی ہیں، اور نہیں سوچا کہ یہ زد کہاں پر جا کر پڑے گی، اللہ کے نبی پر؟ اللہ کے نبی کو ابلیس کا ساتھی بناؤ گے؟ نبی کے سسر ابو بکر کو ابلیس کا ساتھی بناؤ گے؟ نبی کے دوسرے سسر عمر کو ابلیس کا ساتھی بناؤ گے؟ عثمان غنی دو بیٹیوں کے شوہر، آپ کے داماد، ان کو ابلیس کا ساتھی بناؤ گے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ کے شوہر، سب سے پیاری بیٹی، اس کو ابلیس کا ساتھی بناؤ گے؟ کہاں جا کر اس بات کی ضد پڑتی ہے؟ اختلاف مسلمانوں میں موجود ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت ہے، اس کو لازم پکڑو۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، دیکھو وہ کیا کرتے تھے۔ تمسکو بہا، اس سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ وعزو علیہا بالنواجس، اور اپنے جبڑوں سے میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچ جاؤ، پہلے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو پکڑ لو، دوسری مرتبہ فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور بچ جاؤ، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کام دین میں نکالنے سے۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر دین میں نکالا گیا کام بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب۔ اب آئیے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں یا دور نبوت سے پہلے عید میلاد منائی، برتھ ڈے منایا، اپنی سالگرہ منائی یا نہیں منائی؟ ابو لہب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو لہب نے نبی کی پیدائش پر ایک لونڈی کو آزاد کیا. لہذا خوشی منانا کس کی سنت ہوئی؟ اگر اللہ کے نبی بڑے ہو کر جب ان کی عمر 10-15 سال یا اس سے کم و بیش ہوئی، اگر اللہ کے نبی ابو لہب کے اس طریقے کو جاری رکھتے اور پھر نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی اس طریقے کو جاری رکھتے، یہ طریقہ سنت کہلاتا. فعلیکم بسنتی، جو اس پر عمل کرتا اس کو ثواب ملتا. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد اس طریقے کو جاری رکھا، اس لیے عید میلاد پر خوشی منانا ابو لہب کی سنت ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں. واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے پر جب اس کو خبر ملی کہ بھتیجا پیدا ہوا، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سنتے ہی لونڈی کو آزاد کر دیا. یہ کس کی خوشی تھی؟ یہ محمد بن عبداللہ کی خوشی تھی. اور یہی جب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن گیا، جب اس نے کہنا شروع کر دیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو اسی بدبخت نے جس نے لونڈی آزاد کی تھی نبی کے پیدا ہونے پر، فرمایا تب لک یا محمد، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. الہذا جمع کرنا، کیا اس توحید کی دعوت پیش کرنے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کو خوشی محمد بن عبداللہ کی تھی، محمد الرسول اللہ کی نہیں تھی. اور ہم محمد الرسول اللہ کی خوشی منا رہے ہیں. اور قرآن نے بھی نبی کے اس چچا کی مذمت کی، تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور اس کی بیوی کے بھی، اور اس کے گلے میں کھجور کا حصہ اور وہ جہنم. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، محمد الرسول اللہ کے نہیں ٹوٹے. وتب اور برباد ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما کسب، جو اس نے مال کمایا اس کے کام نہیں آیا. ممرأته، اور اس کی بیوی نبی کی چچی، حمالة الحطب، جو ایندھن کو اپنے سر پر اٹھانے والی. فی جیدها حبل من مسد، اس کے گلے میں بھی کھجور کا رسہ اور وہ بھی جہنم نصیب. نبی کا دور 40 سال کا، نبوت سے پہلے کا گزرا. اللہ کے نبی کو کبھی بھی اس بات کی تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ آج 12 ربیع الاول ہے، میں پیدا ہوا تھا، میں اس دن چراغا کر لوں. اور 23 سال نبوت کے بعد 13 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینے میں گزارے. نبوت کے بعد 23 مرتبہ یہ دن اللہ کے نبی کی زندگی میں آیا، اللہ کے نبی نے اس دن کو نہیں منایا. ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی اور حضرت علی کا 30 سالہ دور، جس کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں خلافت راستہ علی منہاج النبوہ 30 سال تک برقرار رہے گی. 30 مرتبہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ دن آیا، کسی خلیفہ نے یہ دن نہیں منایا. عام مسلمانوں کا دیکھ لیں، ربیع الاول سے پہلے کا مہینہ سفر کا مہینہ، اور اسلامی مہینے یا 29 کے یا 30 کے. صحابی بیان کرتا ہے کہ 29 سفر کا دن تھا، اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے. واپس آئے سر میں درد شروع ہو چکا تھا، آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی تھی، بخار شدید ہو چکا تھا، اتنا گرم ماتھا تپ رہا تھا کہ پٹی کے اوپر سے کپڑے کے اوپر سے اس کی شدت کو محسوس کیا جا رہا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات کا ابتدائی پہلا دن تھا. اگلے دن 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بدن زیادہ بیمار ہوتے رہے، اپنی ازواج سے پوچھتے رہے کل میں کس کے ہاں رہوں گا، کل میرا قیام کس کے ہاں ہوگا. بیویاں بھی سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر رہنا چاہتے ہیں، میٹنگ کی اللہ کے نبی سے اکٹھی ہو کر کہنے لگی، اللہ کے نبی جہاں آپ کا دل چاہتا ہے رہے، ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں. آپ نے ایک ہاتھ فضل بن عباس کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے کندھے پر رکھا اور حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے. حالت یہ تھی کہ کندھوں کا سہارا اللہ کے نبی نے لیا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے. اللہ کے نبی اس حال میں حضرت عائشہ کے گھر پہنچے. یکم ربیع الاول سے 7 ربیع الاول تک اللہ کے نبی بیمار رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اپنی بیویوں سے، باقی بیویوں سے اجازت لینے کے بعد 8 ربیع الاول کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی ربیع الاول کا چاند چڑھتا صحابہ اپنے گھروں میں گھروں پر جھنڈے لہرا دیتے، دیے جلا دیتے، لالٹینے رکھ دیتے، کپڑے ٹانگ دیتے، خوشی کا اظہار کرنے لگ جاتے. لیکن 7 ربیع الاول تک نہ پہلے اور نہ اس سال نہ اللہ کے نبی نے اور نہ نبی کے صحابہ نے گھروں میں چراغاں کیا، جھنڈے لہرائے، بتیاں جلائی یا کسی خوشی کا اظہار کیا، اللہ کے نبی یا صحابہ سے ثابت نہیں. 8 ربیع الاول کو نبی کی حالت اور بگڑ گئی، بخار اور زیادہ شدید ہو گیا. لیکن 7 دن تک، 7 ربیع الاول تک اللہ کے نبی اپنی مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھاتے رہے. آٹھ ربیع الاول کو جب زیادہ طبیعت بگڑ گئی، آپ نے فرمایا جاؤ مختلف کنوؤں کے پانی لے کر آؤ. 7 مشکیزے لائے گئے اور اللہ کے نبی کو لگن میں بٹھا کر 7 مشکیزے پانی کے اللہ کے نبی پر الٹ دیے گئے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے بس بس. آپ اٹھے، مسجد نبوی تشریف لے گئے، سر پر پٹی بندھی ہوئی، بخار کی شدت سے آپ کا جسم جل رہا ہے، منبر پر بیٹھے اور صحابہ گرد و گرد جمع ہو گئے. آپ نے اس موقع پر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ مسجدیں بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے. آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا، میری قبر کو تم بت نہ بنانا، اس کی عبادت نہ کرنا، ورنہ تم پر بھی ویسے ہی لعنت پڑے گی جیسے یہودیوں اور عیسائیوں پر پڑی. لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اس کی جالیوں کو چومنے لگ جاؤ، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرو، ایسا نہ کرنا ورنہ تم میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہ رہے گا. اس کے بعد منبر سے اترے, ظہر کی نماز پڑھائی, پھر منبر پر تشریف لے گئے. تین وصیتیں کی, اس میں سے پہلی وصیت اخرج الیہود والنصارى والمشرکین من جزیرۃ العرب, اے مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو. کہ نبی نے وصیت کی, کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامنے کی, ترک توفیقم اللہ و سنت رسول, لوگوں اگر تم بچنا چاہتے ہو گمراہی سے اس کا طریقہ یہ ہے, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے تھام لینا, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسول, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے اس کے رسول کی سنت. فعلیکم بسنتی, گمراہی اور اختلاف سے بچنے کا طریقہ نبی کی سنت. پھر آپ نے وصیت کی اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کے لیے کہ جاؤ رومیوں سے جا کر لڑو. آپ نے پھر وصیت کی کہ اللہ تعالی نے تمہارے غلام بنائے ہیں, ان کا دھیان رکھنا, ان کو تکلیف نہ دینا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا. فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں, اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑے مارے ہو تو آج میری پیٹھ حاضر ہے, اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے میری آبرو حاضر ہے, وہ مجھ سے بدلہ لے لے. ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی, ایک مرتبہ آپ صفے سیدھی کر رہے تھے, آپ نے میرے پیٹ میں لکڑی چب ہوئی تھی, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے آؤ بدلہ لے لو. کہا اللہ کے نبی میرا بدن ننگا تھا, آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے, اس قمیض کو اتاریے تب میں بدلہ لوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض کو اتار دیا, آؤ مجھ سے بدلہ لے لو, کل قیامت کے میدان محشر میں مجھ سے بدلہ نہ لینا, یہ نہ کہنا کہ میں نے تم کو تکلیف دی تھی, آج میں زندہ ہوں مجھ سے بدلہ لے لو. وہ اٹھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے ساتھ چمٹ گیا اور بوسے لینے شروع کر دی. کہا یہ کیا, تم تو بدلہ لینا چاہتے تھے. کہا اللہ کے نبی آپ سے بدلہ لوں, آپ نے مجھ کو لاٹھی چبھائی تھی, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی بدلہ لینے کی بات اللہ کے نبی سے کروں, اور جب وہ مجھ کو اجازت دے دے میں اپنا جسم نبی کے جسم کے ساتھ لگا دوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کا نبی کا جسم مجھ کو نظر نہ آئے. یہ آخری موقع ہو, اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ کو بوسہ دینے کا, آپ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگانے کا, اس لیے میں نے یہ ترکیب سوچی کہ آپ سے بدلے کے بارے میں کہوں, اور جب آپ اجازت دے دیں تو آپ کے جسم کا بوسہ لے لوں اور آپ کے ساتھ اپنا جسم لگا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے 3 درہم میرے دینے ہیں. آپ نے حضرت فضل بن عباس کو یہ کہا کہ اس کے 3 درہم اس کو واپس دے دیے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انصار کے بارے میں وصیت کی. آپ نے فرمایا یہ میرے دل اور جگر ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن ہم نے ان کے حقوق نہیں ادا کیے. آپ نے فرمایا انصار کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا, ان کی اچھائی کو لے لینا, ان سے غلطی ہو تو معاف کر دینا. آپ نے فرمایا میرے انصار کم ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی جیسے آٹے میں نمک کے برابر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھتے. ثم جلس على المنبر فقال ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء. منبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کی جو زینت ہے اس کو لے لے ما شاء جتنا اس کا دل چاہتا ہے. دنیا میں جتنا اس کا دل چاہتا ہے دنیا کا مال طلب کر لے, زیب و زینت اختیار کر لے, دنیا میں سے جتنا اس کا دل چاہتا ہے حصہ لے لے, اللہ نے اختیار دیا ہے. وبینما عندہ, اور اس بات کا اس کو اختیار دیا یا دنیا لے لے یا اللہ کے پاس آ جا. فاختار ما عندہ, اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند فرمایا ہے, دنیا کو پسند نہیں فرمایا. فبقا ابو بکر, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بات سننا تھا اور ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. قال فدینا کبے آبائنا و امہاتنا, کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم اپنے ماں اور باپوں کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں. فاجبنا لہو, ہمیں ابو بکر کی اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی تو ایک بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ایک بندے کو اختیار دیا گیا یا دنیا لے لے یا اللہ کے پاس آ جائے, اور ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کی بات سن کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم اپنے ماں باپ کے سمیت آپ پر قربان ہو جائیں. ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگی. فقال الناس انظروا الى هذا الشيخ, لوگ کہنے لگے اس بوڑھے کو دیکھو. یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عندہ, اس بوڑھے کو دیکھو اللہ کے نبی تو خبر دے رہے ہیں ایک بندے کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا یا دنیا لے لے یا میرے پاس آ جا. وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان ہو جائیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے اس وقت پتہ لگا. فَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هُوَ الْمُخَيَّرُ, کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا کا یا اپنے پاس آنے کا وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. وَقَانَ ابو بکر اعلمنا, اور ابو بکر ہم میں سب سے بڑا عالم تھا کہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں لگی, لیکن ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ اختیار اللہ کے نبی کو دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں رہنا چاہے تو اس کی مرضی اور اللہ کے پاس آنا چاہے تو اس کی مرضی. پھر آٹھ ربیع الاول کو اللہ کے نبی نے ایک اور ارشاد فرمایا. فرمانے لگے کہ اگر میں اللہ کو دوست نہ بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بنا لیتا. پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تبقین فی المسجد خوخت الا خوخت ابی بکر, مسجد میں کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دو, اکیلے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے. آٹھ ربیع الاول کو اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں. نو ربیع الاول کا دن آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمانے لگے هلموا اكتب لكم كتابا لن تزلوا بعده. لاؤ میرے پاس، میں تمہیں ایک چیز لکھ دوں، کتاب لکھ دوں کہ اس کی وجہ سے تم بعد میں گمراہ نہیں ہوں گے. یہ ایک ٹیسٹ تھا جو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا لینا چاہتے تھے کہ میں نے ان کو یہ سبق دہرایا ہے، بتلایا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی یہ ٹیسٹ لینا چاہتے تھے کہ ان کو وہ سبق یاد ہے یا بھول گیا. کہا لاؤ میں تمہیں کتاب لکھ دوں کہ کبھی تم بعد میں گمراہ نہ ہو جانا. جیسے اس بات کو اکیلے ابو بکر نے سمجھا کہ جس کو اختیار دیا گیا وہ اللہ کے نبی تھے، اس پورے مجمع میں اگر اس بات کو سمجھا تو اکیلے ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر نے سمجھا، کسی نے نہ سمجھا. حضرت عمر فرمانے لگے اندکم القرآن حسبکم کتاب اللہ، تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کا قرآن تم کو کافی ہے، اور چیز لکھنے کی کیا ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ربیع الاول مغرب تک نمازیں پڑھائیں بیمار ہونے کے باوجود. مسجد میں کندھوں کا سہارا، لوگوں کے کندھوں کا سہارا لے کر آتے، پاؤں زمین پر رگڑ رہے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لاتے. ہمیں نزلہ ہو جائے ہم کہتے ہیں طبیعت بڑی خراب ہے، آج میں نماز پڑھنے اور پڑھانے نہیں آ سکتا. 9 ربیع الاول مغرب تک اللہ کے نبی نماز پڑھاتے رہے، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، بیماری کا شدید حملہ ہوا. اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، غشی آئی، بیٹھ گئے، افاقہ ہوا، کہا مجھے غسل کرواؤ. غسل کروایا گیا، غسل کے بعد اٹھے نماز پڑھانے کے لیے، پھر غشی آئی، افاقہ ہوا، کہا مجھے دوبارہ پھر غسل کرواؤ. پوچھنے لگے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. دوسری مرتبہ پھر غشی آئی، افاقہ ہوا، پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا غسل کرواؤ. غسل کے بعد اٹھنے لگے، پھر غشی آئی، 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا امرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آج تک بیماری کی حالت میں محمد الرسول اللہ تم کو نماز پڑھاتا رہا، آج 3 مرتبہ غسل کرنے کے بعد پھر غشی آ جاتی ہے، آج محمد الرسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کی نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے اعتراض کیا، اللہ کے نبی نے اس اعتراض کو رد کر دیا، کہا نہیں، میرے مصلے پر ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. 10 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی طبیعت پھر سنبھلی، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر پھر مسجد میں تشریف لے گئے. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، پیچھے ہٹے. اللہ کے نبی نے ابو بکر کو روک دیا، ان کو دوبارہ مصلے پر اپنے ہاتھ سے کھڑا کیا، اور جو اللہ کے نبی کو لا رہے تھے، جن کے سہارے پر چل کر آ رہے تھے، ان کو کہنے لگے مجھے ابو بکر کے بازو میں بٹھا دو بائیں طرف، خود بیٹھنے کے قابل نہ تھے. انہوں نے بٹھا دیا، اللہ کے نبی امامت کروا رہے ہیں، ابو بکر اقتدا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی اور لوگ اقتدا کر رہے ہیں ابو بکر کی، خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا. 10 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں. 11 ربیع الاول کا دن، اللہ کے نبی غلام آزاد کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں, عائشہ کوئی گھر میں چیز باقی تو نہیں؟ کہا اللہ کے نبی 7 دینار سونے کے گھر میں موجود ہے. کہنے لگے عائشہ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میرے گھر میں 7 دینار سونے کے موجود ہو؟ 7 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے, غلام آزاد کر دیے. حالت یہ تھی کہ 30 سال جو کے بدلے اللہ کے نبی کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی. رات کو حضرت عائشہ نے پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر اپنے گھروں پہ جلایا. 11 ربیع الاول تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 11 ربیع الاول تک, ربیع الاول کا چاند نظر آنے کے بعد صحابہ سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے, ہر آنے والے سے کہتے دے جاؤ نبی کا جشن منایا جا رہا ہے. 11 ربیع الاول تک ہونا یہ چاہیے تھا, بڑے بڑے بینر لگ جاتے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. لیکن 11 ربیع الاول تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی یہ حالت تھی. انشاءاللہ اگلے جمعے 12 ربیع الاول کا تذکرہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. پنڈی گریب سے ہمارے ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں, پچھلے 2 جمعوں سے وہ آتے رہے, لیکن آزاد کشمیر کے آنے والے ساتھی اور وہ جو خطیب جن کی بیوی اسپتال میں داخل تھی ان کی وجہ سے ان کا اعلان نہیں کیا جا سکا. آج آپ تمام لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کا وہاں مدرسہ ہے, مقروض ہیں, 65 بچے زیر تعلیم ہیں, 30 مستقل رہائش ہیں, 16 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے, لہذا یہ امداد کا مستحق ہے. آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں. پچھلے جمعے پمفلٹ جائز گناہ کم پڑ گیا تھا, آج مزید گیٹ پر رکھوا دیا گیا ہے, جس کا دل چاہے خرید لے اور لوگوں میں تقسیم کرائے. ایک بچہ جو روزوں سے بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ آج عطا فرمائے. بچے کے کان میں اذان دینا سنت سے ثابت ہے. بچے کے کان میں اذان دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ چلا رہا ہے, امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے, لہذا اذان دینا صحیح ہے, کوئی بدعت نہیں ہے. چچی اور ممانی کے پردے کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. چچی اور ممانی, جس سے نکاح ممکن ہو اس سے پردہ ضروری ہے, جس سے نکاح نہیں جیسے ماں, نانی, دادی, پھوپھی, ان سے نکاح مستقل حرام ہے, کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا, تو ان سے کوئی پردہ نہیں. لیکن جن سے کسی صورت میں بھی نکاح ہو جائے ان سے پردہ ہے, چاہے وہ چچی ہے یا ممانی یا کوئی اور عورت. فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں وضاحت کریں, مختلف عالموں کے متضاد بیان ہیں. عالموں کے مختلف متضاد بیان بے شک ہوں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو شخص سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور یہی حکم اللہ کے نبی نے مقتدی کو بھی دیا ہے, لہذا سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے, جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. ایک رشتہ دار نے اپنی بیوی کو غلط چال چلن کی وجہ سے طلاق دے دی, اولاد کو آگ کر دیا, دوسری شادی کر لی, اب پہلی اولاد اپنے والد کی جائیداد میں حصہ لینے کے لیے قریب آ رہی ہے، دوسری اولاد بڑی پریشان ہے، کیا شریعت میں پہلی اولاد کے لیے جائیداد میں حصہ ہے؟ ہاں جائیداد میں حصہ ہے، کافر ہو جائے اگر اولاد پھر جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، لیکن اگر کافر نہیں ہوئی تو باپ اولاد کو اس کے حصے سے محروم نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر کے مسئلے میں اہل حدیث علماء کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بشر تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، عبداللہ کے لخت جگر تھے، آمنہ کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے، عبد المطلب کے پوتے تھے، مکہ قبیلہ تھا قریش کا، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، جنوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھے، اور یہی عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے اندر ہے۔ رفع الیدین کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ یہ عمل جو نماز میں رکوع سے اٹھ کر کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عدم رفع الیدین بھی ثابت ہے یا نہیں؟ آپ کا آخری عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی کوئی کتاب ہو، کوئی کتاب، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس میں رفع الیدین کی احادیث موجود نہ ہو۔ سونے کی کڑیاں ہیں یہ، بہترین صحیح سند سے، سب سے صحیح سند بخاری کے اندر جو آتی ہے اس سے یہ روایت ثابت ہے، عدم رفع الیدین کی کوئی روایت ثابت نہیں، ضعیف تمام کی تمام، اور ابن قیم کے بقول باطل، کوئی حدیث سند صحیح صحت تک نہیں پہنچی۔ آپ کا آخری عمل بھی یہی ہے۔ مالک ابن حویرس اور وائل ابن حجر آخری دور میں مسلمان ہوتے ہیں، 9 ہجری میں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع اور جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، سردی میں پھر گئے مدینے میں اور کہنے لگے لَأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا رہا ہوں مدینے، میرے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں نبی کی نماز دیکھوں کہ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ دیکھا کہ صحابہ اور اللہ کے نبی سردیوں میں جو کپڑے اوپر اوڑھ رکھے تھے ان کے اندر سے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، 9.5 ہجری کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ 10 ہجری میں اللہ کے نبی فوت ہو گئے، رفع الیدین منسوخ کب ہوئی؟ یہ سب جھوٹ ہے جو مولویوں نے گھڑ رکھا۔ مسجد کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بعض لوگوں کو بڑی جلدی تھی، آپ مسجد نہیں بناتے، کام نہیں کرتے، شروع یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب کام شروع ہو گیا ہے کسی کی طرف سے، سوائے ایک آدمی کے کسی کی طرف سے کوئی تعاون نہیں آیا، سریا دیں، سیمنٹ دیں، بجری دیں، ریت دیں، جو دل دے رہا جو دل چاہتا ہے دیں، میٹیریل پہنچائیں تاکہ جلدی سے جلدی مسجد کی تعمیر ہو سکے، اور ہم جو لوگوں کے گھروں میں جو ٹینٹ لگا رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ اپنے لان میں اجازت دے دیتے ہیں نماز پڑھنے کی، ورنہ کون دیتا ہے؟ آج کل کہتے ہیں مسجد سے دور رہو، نمازیوں سے دور رہو، یہ تو فتنے ہی فتنے ہیں۔ لہذا اپنی جگہ کا بندوبست کرنے کے لیے میٹیریل جو آدمی دینا چاہے، رقم دینا چاہے، پہنچائے تاکہ اس کی تکمیل کی جائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔